أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين آداب الصلاة میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ بطور انہیں مقدمے کے بعد جو پہلا چیپٹر ہے تو اس میں جس فصل اول کو ہم نے جس پر گفتگو کی اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ جب انسان نماز کی حالت میں آئے یا نماز کے لیے آمادہ ہو یا نماز کا ارادہ کرے تو اس کے انر سیلف کی ایک پری ریکویزٹ یا ریکوائرڈ کنڈیشن ہے, یعنی عبادت اس چیز کے انجام دینے کا نام نہیں ہے کہ انسان اٹھے اور نماز پڑھ لے یا اٹھے اور روزہ رکھ لے یا جائے اور حج کر لے, بلکہ ہر عبادت اپنی پراپر اور درست انجام دہی کے لیے سول کی ایک پراپر کنڈیشن مانگتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے اہم نقطہ تھا کہ ہم اگر اپنی عبادت کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بنانا چاہتے ہیں تو اس پر زور بعد میں دیجیے گا کہ وضو صحیح ہوا یا نہیں, ہاتھ دھلا یا نہیں, چہرہ دھلنے سے رہ گیا یا نہیں, یہ بعد میں زور دینے کی باتیں. سب سے پہلی جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ میرے اندر کی کیا کیفیت ہے, میرے اندرونی حال کیا ہے. اچھا, اب جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ اندرونی حال کیا ہے یا نفس اور روح کی کیا حالت ہے, تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو چیک کریں, یعنی اپنے انر سیلف کے حوالے سے ہم کس بات کو چیک کریں کہ تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں عبادت کو درست انجام دینے کے قابل ہوں یا صحیح پوزیشن یا صحیح اسٹیٹ اور کنڈیشن میں ہوں. تو اس میں پھر یہ بیان فرماتے ہیں جو ہم نے تفصیل سے بات کی کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اس بات کو چیک کریں کہ ہمارے اپنے اندر اپنی ذات کی پرستش کتنی ہے اور خدا حقیقی اور واحد کی پرستش کا کتنا عنصر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ میں اپنی, اور اس لحاظ سے نماز میں جو خاص بات ہے کہ نماز کو جب ہم اس اینگل سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پھر دوسری ایک حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ نماز ایکچولی پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہے, اور اسی لیے جو اسرار الصلاۃ میں امام خمینی کا جملہ ہے کہ یہ معجون تام ہے. معجون یعنی کہ پوری جو دوا بنائی گئی ہے, تام یعنی اٹ کنٹینز آل دا نیسیسری انگریڈینٹس, کہ جو انسان کی تربیت کے لیے, انسان کو بلند کرنے کے لیے جو چاہیے ہیں نماز میں, وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, انہیں نماز فقہی اعتبار سے آپ دیکھیں, فقہی اعتبار میں, فقہی پہلوؤں میں کتنی معرفت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لباس غصبی نہ ہو, نماز پڑھنے کی جگہ غصبی نہ ہو, مالک کی اجازت ہو, جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو, یعنی یہ وضو سے پہلے کی چیزیں, تو یہ سب کچھ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے بات کہ نماز یعنی بہت سارے پری ریکوزٹس مانگتی ہے, بہت ساری ریکوائرمنٹس چاہتی ہے ظاہری طور پر, باطنی طور پہ. تو باطنی ریکوائرمنٹ سب سے پہلی کیا ہے کہ انسان خدا کا بندہ ہو نہ کہ اپنی ذات کا بندہ, جس پر ہم نے تفصیل سے بات کی, اور ہم گفتگو ہماری یہاں تک ہی یہاں پر رکی تھی کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ عبودیت مطلقہ یعنی ایبسولیوٹ بندگی یہ کمال کے اعلیٰ مراتب میں سے ہے اور انسانیت کے عرفا مقامات میں سے, عرفا یعنی جو بہت بالا تر ہیں, نارمل انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, کہ جز اکمل خلق اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالافالہ و دیگر اولیاء کمل بالتبعیہ, کہ جو رسول پاک کو اوریجنلی اور دیگر اولیاء کامل علیہ السلام کو, یعنی اہل بیت علیہ السلام کو اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام, کہ ان کو ایز فالوئنگ, تھرو فالوئنگ, اس کے علاوہ اور یہ چیز نصیب نہیں ہے. پھر یہ فرماتے ہیں, یہ آخری جملہ تھا جس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ وہ دیگرارا پائے عبودیت لنگ است, دوسروں کے لیے بندگی کے قدم لنگ ہیں. لنگ یعنی لنگڑاہٹ سے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی بندگی میں اس طریقے سے, جس کے پیروں میں لنگڑاہٹ ہے تو اس میں سب سے مین پرابلم کیا ہوگا کہ سفر ٹھیک سے نہیں کر پائے گا, زیادہ آگے نہیں جا پائے گا. تو یعنی ان کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک ان کو پہنچا سکے, بندگی کے اس مراتب تک. اور ان کی عبادت اور عبودیت معلل ہے. معلل کے معنی میں نے آپ کو سمجھائے تھے کہ معلل یعنی علت کے سبب سے, یعنی تھرو سم ریزن, تھرو سم وے اینڈ مینس. تو ہماری عبادت حاصل ہوتی ہے اہل بیت یا انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے, ہماری عبادت درست ہوتی ہے ان کی تعلیمات کے وسیلے سے, اور ہماری عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ان کے وسیلے سے. صحیح؟ یعنی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اس میں سے رسول کو یا آل رسول کو نکال دے, یعنی فار ایگزامپل درود نکال دے, یا اس طریقے سے نماز پڑھے, جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت نمازیں اور بہت دعائیں کرتا تھا, لیکن خدا نے اس کی دعا کو رد کیا, قبول نہیں ہوئی. اس نے خود جناب عیسیٰ علیہ السلام سے آ کے درخواست کی کہ میں اتنے نماز اور عبادت کرتا ہوں, میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. انہوں نے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی, جواب آیا ہے کہ یا عیسیٰ, یہ شخص میری بارگاہ میں عبادت کرتا ہے لیکن اپنے دل میں تمہارے خلاف بغض رکھتا ہے, میں کبھی قبول نہیں کروں گا. تو انہوں نے آ کے اس سے کہا کہ تم خدا کی عبادت کرتے ہو اور حجت خدا سے بغض رکھتے ہو, اس چیز سے اپنے کو باہر لاؤ تاکہ تمہاری دعا قبول ہو سکے. تو معلل تینوں اسٹیجز میں, یعنی ہماری جو کچھ ہم عبادت سیکھتے ہیں یا عبادت کا شعور حاصل کرتے ہیں وہ بھی انہی کے وسیلے سے, عبادت کی صحت اور درستگی ان کی تعلیمات کے ذریعے سے, اور عبادت کی قبولیت بھی ان کے وسیلے سے. کہ اگر عبادت جو ہم بھیج رہے ہیں خدا کی طرف سے, اس میں سے ہم حجت خدا کو نکال دیں یا ان کے ساتھ معاذ اللہ لا تعلقی اور دشمنی کا رویہ اختیار, ختم عبادت ختم ہوگی. تو عبادت معلل ہے. تو اسی لیے خدا نے فرمایا, اور یہ مطلب پہلے بھی ہم بات بھی کر چکے ہیں السلام علیکم, اور آپ کو بھی یقیناً اس کا بہت اچھا ادراک ہوگا اس بات کا کہ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ نبیوں کی وہ کون سی صفت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے؟ ان کی بندگی. یعنی جب ہم تشہد پڑھتے ہیں, تشہد میں بھی آپ دیکھیں کہ رسول خدا کی رسالت کا ذکر بعد میں, بندگی کی گواہی آپ پہلے دیتے ہیں, اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, پہلے آپ ان کی بندگی کی. اب یہ گواہی ہمیں کتنی زیادہ مشکل میں ڈالتی ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے اس چیز کو کہ ہم کس بات کی گواہی نماز میں دے رہے ہیں؟ کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ محمد تیرے عبد ہیں, جبکہ پیغمبر اکرم کی عبدیت کی خبر نہیں ہے ہمیں. تو یہ گواہی حقیقتاً جھوٹ ہے. انہیں اس بات کو سوچیں کہ رسول خدا کی بندگی کیا نوعیت ہے, کیا معیار ہے, کیا حقیقت ہے. پتہ ہے ہمیں کہ رسول خدا اللہ کے کیسے عبد ہیں, ان کی عبدیت کا معیار کیا ہے, ان کی عبدیت کے معنی کیا ہیں, تب تو گواہی دینے کے قابل ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی طریقے سے جو سب سے الٹیمیٹ آیت ہے اس حوالے سے, وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے, اور سورہ والنجم کی وہ آیتیں ہیں کہ جہاں پر معراج کا ذکر ہے. خدا نے جب رسول پاک کے سفر معراج کی ابتدا کا ذکر فرمایا ہے تو نہ رسول کہا, نہ نبی کہا, نہ محمد کہا, نہ احمد کہا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو کسے لے گیا, رسول کو نہیں، نبی کو نہیں، نام سے نہیں، اپنے عبد کو، اپنے عبد کو. یعنی کہ جب رسول پاک کی خدا کی عبدیت کامل ہو گئی تو انہیں خدا کی طرف سے کیا نصیب ہوا؟ سفر معراج. اور سورہ، یہ ابتداء معراج ہے، اور سورہ النجم میں کہ جب معراج کی انتہا ہے، کہ جب پیغمبر اکرم پہنچ چکے وہاں تک، اس وقت کیا کہا؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ پس وحی کی اپنے عبد کی طرف جو کچھ کے وحی کی. اور لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، کہ جب اپنے رب کی بزرگ نشانیوں کو دیکھنے کی بات کی تو کوئی اور نام نہیں لیا سوائے میرا عبد. اس سے آپ سمجھ لیں، یعنی اس سے آپ سمجھ لیں کہ انسانیت کا اور انسان کا کمال کس چیز میں مضمر ہے؟ بندگی خدا میں. اور یہی جہاد اکبر ہے کہ ہم جو اپنی ذات کا بت تراشتے رہتے ہیں اپنی پوری زندگی، اسے چھوڑ کر، اسے ختم کر کے، اس کو توڑ کے، اور فقط اللہ کے بندے بننے کے لیے جہاد کریں، مجاہدہ کریں، کوشش کریں. اور یہ جہاد یقیناً تمام مجاہدات سے مشکل ہے، تو اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے جہاد اکبر. اچھا، اب دوسرا جو فصل ہے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. یعنی پہلی چیز ہم کو سمجھ میں آ گئی. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ زندگی کا سفر اللہ کی بندگی کا سفر ہے، اور اپنی انانیت اور انیت سے باہر آنے کا سفر ہے. یعنی اس کو میں ایک اور عالم کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہراؤں، بہت اچھے لگے تھے مجھے یہ جملے. انہوں نے پوری زندگی کو آخرت، کیونکہ آخرت کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، آخرت کے بارے میں بھی دو بنیادی نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ آخرت زندگی کے بعد کسی نئے فیز کی ابتدا ہے، فیز آف لائف کی. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آخرت اس زندگی کے کنٹینیویشن کا نام ہے. نئی زندگی نہیں ہے، یہ نیا فیز نہیں ہے، یہ آل ٹوگیدر ایک بالکل نئی چیز آنے کا نام آخرت نہیں ہے، بلکہ آخرت اسی زندگی کا کنٹینیویشن ہے، مطلب اسی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی بحث ہم نے آخرت پہ کی تھی اس کا نتیجہ یہی نکل رہا تھا. اور اس کا ایک بہت اہم نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ کہ اگر آخرت اسی زندگی کی ایک شکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زندگی میں اپنی آخرت کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے کوئی کٹ آف لائن نہیں رکھی ہے کہ پہلے تم یہاں سے یہاں سے یہاں تک چلو گے، اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی بنا میں آخرت، ایسا نہیں ہے. بلکہ زندگی ایک ہے، ڈفرینٹ لیولز ہیں. لترکبن طبقا عن طبق، ایک طبق کے بعد دوسرا طبقہ، ایک لیول کے بعد دوسرا لیول. اب یہ تمہارے اوپر ہے، جتنی جلدی لیولز اچیو کر لو، جتنی جلدی درجات حاصل کر لو، یہ تمہارے اوپر ہے، یہ ہم نے تمہارے ہاتھ میں دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے اس کے بیسیکلی تین فیزز ہیں، مطلب زندگی کے، اوور آل زندگی کے. زندگی شروع ہوتی ہے دار غرور سے. دار غرور یعنی دھوکے کا گھر، جس میں اور آپ سب پائے جاتے ہیں. اس کے بعد دین اور عقل اگر انسان کی رہبری اور رہنمائی کرے تو انسان اس دھوکے والے گھر میں موجود حقیقتوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جھوٹ کو سچ سے الگ کر کے سمجھ سکے. یعنی اس بات کو سمجھ سکے کہ میں جو یہ دولت کے انبار لگا رہا ہوں، یہ سب فیک اور بدترین عمل ہے جو زندگی میں انجام دے رہا ہوں. یا اور مثال کے طور پر، میں جو میرے پاس سرمایہ ہے اسی کسی بندے خدا کی خدمت میں خرچ کر رہا ہوں، نہ کہ جمع کر رہا ہوں، یہ بہترین عمل ہے جو میں انجام دے رہا ہوں. یہ بدترین اور بہترین کا تعین کون سی چیز کر رہی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹروتھ اینڈ ریئلٹی. کہ اب آپ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے. صحیح ہے، یہ سیکنڈ فیز ہے لائف کا، کہ جب اس زندگی میں کہ جس میں ہم موجود ہیں اور ٹوٹلی دھوکے والی چیزوں میں گھرے ہوئے بطور آزمائش خدا نے ہمیں رکھا ہے, اس سے ہم باہر نکل کر اور روشنی کو دیکھنا شروع ہو جائیں, صحیح اور غلط کی سمجھ ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. تیسرا لیول جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ کہ اس تمام اچھائی کے سرچشمے کو پہچاننا شروع کر دیں. یعنی جتنی حقیقت ہے, جتنی اچھائی ہے, جتنی سچائی ہے, یہ سب کی سب ایک حقیقت سے وابستہ ہے, حقیقت واحد سے وابستہ ہے, اور وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے, یہ زندگی کا سفر ہے کہ جو چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا, کہاں پہ جا کے ختم ہوگا؟ لقاء اللہ کی منزل پر, کہ جب ہر نفس فیس ٹو فیس آ جائے گا اس حقیقت کے سامنے. تو یہ تین چیزیں ہیں زندگی کے سفر میں. پہلی چیز اس دھوکے والے نظام میں, دھوکے والی زندگی میں پھنسا ہوا ہونا. اس کے بعد اس دھوکے والی زندگی میں سے اچھائیوں کو نکالنے کے قابل ہونا, صحیح کو نکالنے کے, جیسے کہتے ہیں نا کہ بھوسے میں سے دانہ نکالنے کے قابل ہونا, جو کچرا ہے اس میں سے سونا باہر نکالنے کے قابل ہونا, یہ سیکنڈ لیول کی گریڈ کی قابلیت ہے. اور تھرڈ گریڈ کی قابلیت جو کہ ایکچولی الٹیمیٹ ہے اینڈ اٹ کین گو آن فار ایور اینڈ ایور, وہ یہ کہ ان تمام اچھائیوں کے سرچشمے کو کی معرفت حاصل کر کے اس سے اپنے کو الائن کر لینا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آسمانوں اور زمین کی بنیادوں کا خالق خدا ہے, اور میں نے اپنی جہت حیات کو, ڈائریکشن آف لائف کو اس سے الائن کر لیا ہے. انی وجہ تو وجہیہ کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی ڈائریکشن آف لائف کو الائن کر لیا ہے ود ہم, جو کہ آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کا خالق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زندگی کا سفر ہے. اور جو دین ہے یا دینداری ہے وہ آپ کو اس جگہ پر ہیلپ کرتی ہے ان تمام معاملات میں. ٹھیک ہے, دینداری کا مقصد وہ نہیں ہے کہ ثواب عذاب یہ وہ, جو ایک پورا جمیلہ ہم اپنے سر پہ لاد کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے ان دا اینڈ اس چکر میں پڑ گئے, یہ نہیں. دینداری کی پہلی سٹیج کیا ہے کہ جو ہمیں غلط سے نکال کر سچ کی طرف لے جاتی ہے, سچ کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے. اور دینداری کا الٹیمیٹ ایم اور آبجیکٹیو کیا ہے کہ اس حقیقت مطلقہ کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ. اینڈ ہاؤ ٹو کنیکٹ ود ہم, تو ہاؤ ٹو کنیکٹ ود ہم کا بہترین وسیلہ کیا ہے؟ نماز ہے, تو اس حقیقت سے. اچھا, تو اب جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ میرا جرنی ہے, مجھے اس سفر پہ جانا ہے, یہ میری زندگی کا سفر ہے, تو اب ہم اصطلاحاً یعنی اکارڈنگ ٹو دا ٹرمینالوجی ہم کیا کہلائیں گے؟ اہل سلوک. یعنی وہ تمام کے تمام افراد کہ جنہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جرنی آف لائف از دس اور ہمیں اس رستے پر چلنا ہے, یہ اہل سلوک ہیں. اور اہل سلوک یعنی ایک رستے کو طے کرنے والے, اور یہ رستہ کون سا ہے؟ اللہ. سلوک اللہ کے مسافر ہیں, راہ اللہ کے سالک ہیں یا مسافر ہیں. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ اہل سلوک یعنی کہ جب آپ اس رستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, دین واٹ, پھر کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا مراحل ہیں؟ اور کیا صرف یہ انیشل سمجھ لینا کہ مجھے بندہ ہونا چاہیے, مجھے اپنی ذات کی قید سے باہر آنا چاہیے, مجھے دھوکے والی زندگی کے حصار میں بند نہیں رہنا چاہیے, کیا صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے؟ اوبویسلی نہیں. مجھے رستہ چلنا ہے, رستہ چلنے میں کیا ایک دفعہ میں یہ سمجھ کے قدم رکھ دوں گا تو کیا ہر چیز میرے لیے دودھ شہد کی نہر ہے؟ کیا ہر چیز میرے لیے باغ اور قصر ہے؟ ایسا نہیں. تو اس چیز کو پھر بیان فرماتے ہیں کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اس مقام پر اہل سلوک کے لیے بہت سارے درجات ہیں, مراتب ہیں بے شمار, اور ان کا احاطہ کر لینے سے اور ان مراتب کو بیان کر لینے سے مجھ جیسا ناچیز عاجز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث ہے, اور یہ حدیث سید حیدر آملی نے نقل کی ہے, منصوب ہے پیغمبر اکرم سے, کہ الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، الطرق الی اللہ، اللہ تک جانے کے رستے کتنے ہیں؟ بعدد انفاس الخلائق، جتنی مخلوقات کے نفوس ہیں اتنے اللہ تک جانے کے رستے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا رستہ الگ ہے، اور سب سے بیکار انسان کون ہے؟ جو اپنے رستے کو فورگو کر کے اور فقط مقلد بنے. ٹھیک ہے؟ یعنی تقلید یا فالوئنگ جو ہے کسی بھی انسان کی، وہ کب تک ہوتی ہے؟ جب تک آپ کو اپنا رستہ سمجھ میں نہ آ جائے. تو اس نظام خدا میں ایبسولیوٹ فالوورشپ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خدا نے کسی شخص کو مقلد بنا کر نہیں پیدا کیا ہے. مقلد سمجھتے ہیں نا، تقلید کرنے والا، یعنی فالو کرنے والا، کہ پوری زندگی فالو ہی کرتا رہے کسی کو. ہر انسان کو خدا نے اپنے تک آنے کا یونیک رستہ دیا ہے. یہ معرفت حق کا ایک بہت عجیب پہلو ہے.
جی
جی جی جی اس کے بعد بھی، یعنی کہ جو صراط مستقیم پر پہنچنے کے بعد فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطان کی دسترس سے باہر ہو گیا، لیکن صراط مستقیم پر جتنے افراد ہیں جو خدا کی طرف جا رہے ہیں، مطلب آپ دیکھیں تمام انبیاء کیا ایک رستہ رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. ہر نبی کی ایک یونیک کوالٹی ہے، ہر امام کی ایک یونیک کوالٹی ہے. یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلنا محمد آئمہ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کے سب بعین ہی پیغمبر اکرم کی کاپی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ امام علی کی اپنی زندگی ہے، امام حسن کی اپنی زندگی، امام حسین کی اپنی زندگی، اور ہر ایک کا ایک یونیک فیچر ہے. اس صراط مستقیم پر سب ہیں، لیکن ایون صراط مستقیم پر ہونے کے باوجود خدا تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کا رستہ اپنا ہے. کہ جس کو میں خیال ہے غروی صاحب نے بھی ایک مجلس میں کہا تھا، اور بہت اچھی بات ہے، کہ خدا نے انسان کو اپنی صفت انفرادیت کا بھی جلوہ بنایا ہے. خدا کا ایک صفت ہے نا فرد، یا واحد ہو یا فرد ہو یا صمد ہو، دعاؤں میں یہ جملے آتے ہیں. تو انسان واحد اور فرد کا بھی جلوہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اگر اپنی کوالٹی کو پہچانے. تو میں، آپ ہم سب اپنے نفس میں وہ ریسیور رکھتے ہیں، وہ پلان رکھتے ہیں، وہ پورا روٹ میپ رکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے میں انڈیویژولی اپنے رب سے کنیکٹ ہو سکتا ہوں.
تو اس میں ماحول کتنا مطلب مدد کرتا ہے آپ کو مقلد؟
یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ٹوٹلی ہمارے اوپر ہے. یعنی کہ اس کا ماحول کے اثرات اپنی جگہ، لیکن یہ فیصلہ کرنا یا اس چیز کو ایکسپلور کرنا کہ میں خود کیا ہوں، میں خود کیا کیپیبلٹیز رکھتا ہوں، میں کیا پوٹینشیل رکھتا ہوں، یہ 100% ہمارے اوپر ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہے. اب آپ جب اپنا رستہ چلتے ہیں تو اس میں سب کا رول ہے، ماحول کا بھی ہے، معاشرے کا بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کی کاپی بن جائیں سب، یا کسی ایک شخص کا عکس ہو جائے، نہیں. بلکہ اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے پوٹینشیل کو پہچانے، اپنے پوٹینشیل کو، اور اس کو ایکچوئل بنانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارے اب یہ عوامی ذہنیت کی سطح سے بالا تر ہیں یہ باتیں. جب ہم کہتے ہیں عوام، صرف دو چیزوں کو جانتے ہیں. عوام اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر میں کسی کا مقلد نہیں ہوں تو میں اس سے حالت جنگ میں ہوں، اچھا میں اس سے لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یا آپ میرے پیچھے چلیں گے، اور اگر آپ میرے پیچھے نہیں ہیں تو میں سمجھوں گا یہ مجھ سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجھ سے غلط ہیں، یعنی وہی پارٹی کا پورا تصور. عوام کے دماغ ان دو چیزوں سے آگے نہیں جاتا، لیکن یہ اس سے بالا تر چیز ہے کہ جو صحیح، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر مرزا علی قاضی ہیں، انہوں نے 8-10 افراد کی تربیت کی، تو اس نیت سے نہیں کی کہ یہ میری کاپی بن جائے، اور ایسا نہیں ہوا. یعنی اگر ان 8-10 افراد کی زندگی کی پوری لائف ہسٹری آپ دیکھیں، ہر شخص یونیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، اسی رستے میں، اسی راہ پہ چل رہا ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے یونیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنے نفس کی کوالٹی کے حوالے سے اپنے رب کو ایکسپلور کر رہا ہے، اور اپنے رب کو اپنے نفس کو ایکسپلور کر رہا ہے، اور اپنے رب سے کنیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز، یعنی وہ جنرل بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے عوام ہے نا، کہ آپ کہیں یا آپ میرے پیچھے ہیں یا آپ میرے خلاف ہیں، یہ نہیں. بلکہ جو اس راہ سلوک پر افراد چلتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے خدا نے انڈیویژول اور یونیک رستہ رکھا ہے اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے. صحیح بات کلیئر رہی ہے؟ اور ہماری ذمہ داری، جو ہم سے سوال ہوگا الٹیمیٹلی، جو الٹیمیٹ کوسچن ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان جو لنک قائم کیا تھا، اس کو تم نے کتنا ڈیولپ کیا. یعنی خدا جب اپنی بارگاہ میں بلائے گا ہمیں، جو مرحلہ آخر ہے، جو لقاء اللہ ہے، اور پوچھے گا کہ اس کا تم نے کیا کیا، جو چیز میں نے تمہارے اندر رکھی تھی اور جو پیورلی میرے اور تمہارے درمیان تھی. ٹھیک ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک فار ایور نہیں ہے، ایبسولیوٹ تقلید کوئی چیز نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں ساری زندگی مقلد ہی رہوں گا، یا ساری زندگی کسی کے پیچھے ہی چلتا رہوں گا، اور کبھی بھی اس جوہر کو باہر لانے کی کوشش نہیں کروں گا جو مجھ میں.
مقلد رہنے کے ساتھ ساتھ بھی تو یہ کام ہو سکتے ہیں.
مقلد
رستہ بھی اپنی جگہ،
مقلد اس طریقے سے آپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ ہم ابھی جو ہم نے بات کی عبادات کے معلل ہونے کی، یعنی ہم لوگ ہمیشہ اہل بیت کے پیچھے رہیں گے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے پیچھے رہنے کے ساتھ ساتھ جس رستے پر ہم چل رہے ہوں گے، وہ میرا یونیک وے ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر عمار اور مقدار اور ابو ذر اور سلمان اور بلال، ان سب کا رستہ ایک نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی کاپی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی صلاحیت کے مطابق ایکسپلور کیا، رسول خدا کی تعلیمات اور تربیت کے زیر سایہ، اور اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل کیا، اپنے اندر موجود جو صلاحیت تھی اس کو کنیکٹ کر پائے خدا کے ساتھ، یہ ان کا کمال ہے. اچھا، اب اس میں کیا کیا سٹیجز ہیں؟ مراتب اہل سلوک، یک اعظم مراتب مرتبہ علم است. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی سٹیج ہے نالج، علم. کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پہلی آپ کس سٹیج پر آتے ہیں؟ نالج کی سٹیج پر، علم کی سٹیج پر آتے ہیں، انہیں چیزوں کو جاننا شروع کر. وہ آ چنا است کہ بس سلوک علمی و برہان فلسفی ثابت نمایت. کہ اور علم کی سٹیج کیا ہے؟ کہ آپ علم کا سلوک علمی، یعنی علم کا رستہ طے کرتے ہیں. علم کا رستہ طے کرنے کے مطلب بکس ریفر کریں گے، اساتذہ کے پاس جائیں گے، درس سنیں گے، اینڈ سو آن، اس قسم کی چیزیں. اور برہان فلسفی، یعنی کہ باقاعدہ چین آف لاجک اور ریزننگ آپ ایک ڈیولپ کریں گے. ثابت نمایاں ذلت عبودیت و عزت ربوبیت را. کس بات کو سمجھنے کے لیے آپ علم حاصل کریں گے؟ اپنی ذلت عبودیت کو اور خدا کی عز ربوبیت کو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب آپ اس رستے میں، اس رستے میں پہلی چیز آپ کیا کریں گے؟ دلائل لائیں گے، ٹیچر کے پاس جائیں گے، محنت مشقت کریں گے، جو اس سے سلوک علمی کہا جاتا ہے، کہ اس بات کو سمجھیں. یہ یک از لباب معارف است، کہ یہ معارف کا نچوڑ ہے، یہ علم، اس چیز کا علم حاصل کر لینا. کس چیز کا علم حاصل کر لینا؟ کہ جمیع دار تحقق و تمام دائرہ وجود صرف ربط و تعلق و محض فقر و فاقہ است. کس چیز کا علم حاصل کر لینا؟ یہ اب باقی علم نہیں ہے، اب یہ اہل سلوک کا علم ہے. پہلی منزل، آپ کو کیا جاننا پڑے گا؟ کہ جتنا بھی کچھ سسٹم ہے، جتنا بھی نظام ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب فقیر ہے. جتنا بھی نظام ہے، چاہے میں ہوں، مخلوقات ہیں، آسمان ہیں، زمین ہیں، ملک ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب کا سب فقیر ہے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، ایبسولیوٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ سورہ فاطر کی آیت میں، کہ اے انسانوں تم فقراء ہو، فقیر ہو الی اللہ. اور فاقر کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، یاد ہے، کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ٹوٹ جائے اسے کہتے ہیں فاقر، کہ جس کی بیک بون کا ایک لنک ٹوٹ جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کہ وہ زمین پر پڑا ہوتا ہے اور خود سے اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسے کہتے ہیں فقیر. یعنی کہ جو اس قدر محتاج ہو کہ خود سے اٹھ نہیں سکتا اپنے مقام سے. تو جب خدا کہہ رہا ہے یا ایوہ الناس، اے انسانوں، تمام انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، یعنی اپنی بیسس پر کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. الی اللہ، فقیر الی اللہ، خدا کا دامن تھامو گے تو اٹھنے کے قابل ہو گے. تو یہ ایبسولیوٹ سٹیٹمنٹ، اس کا علم حاصل کرنا، اس نالج کو گین کرنا، یہ اس راہ سلوک کی موسٹ امپورٹنٹ اور میجر اسٹیپ ہے. یعنی کہ اگر جو راہیان سلوک الی اللہ ہیں، وہ اگر اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ تمام کی تمام کائنات انکلوڈنگ اور سیلفز، ہم فقیر الی اللہ ہیں، تو وہ کچھ نہیں ہے پھر، وہ کسی نہ کسی بت کو پوچھتا رہے گا پھر. یعنی وہ بت چاہے اپنی ذات کا بت ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، یا دوسروں کی جو بظاہر نظر آنے والی قوتیں ہیں ان کا بت ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا علم ہے. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ شاید جو دعا ہے منسوب با پیغمبر اکرم، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہم ارنل اشیاء کما ہیا، یہ شاید اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. اللہم، اے خدا، ارنی، مجھے دکھا، الاشیاء، اشیاء کو، چیزوں کو، کما ہیا، جیسے کہ وہ ہیں، یعنی جیسی کہ ان کے ماہیت ہے، جیسے کہ ان کی حقیقت ہے. تو اس میں ایک جملہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں، نہ کہ جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں. مجھے اشیاء کو ایسے دکھا کہ جیسی ان کی حقیقت ہے. یعنی مثال کے طور پر بہت سادہ سے اس میں، کہ اگر بنو امیہ کی حکومت کو دیکھا جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بتائیں اس کی حقیقت کیا ہے، حکومت بنو امیہ کی؟ ذلت و رسوائی و نابودی. اگر کوئی اس حکومت کو دیکھے کہ جو معاویہ ابن ابو سفیان نے قائم کی، اس کو دیکھے تو بظاہر کہے گا اچھا، انہوں نے امام حسن کو بھی شکست دے دی، انہوں نے مدینہ پر بھی قبضہ کر لیا، انہوں نے شام پر بھی قبضہ کر لیا، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی جگہ ان کے قبضے میں آ گئی، کتنے پاورفل لوگ ہیں. لیکن اگر خدا نے کسی کو بصیرت دی ہو اور اس بصیرت الہی کے ساتھ اس حکومت کو دیکھے، تو کہ یہ نابودی اور ذلت اور رسوائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے. اور یہ کتنے عرصے میں ظاہر ہو گیا؟ ان اے اسپین آف 120 ایئرس. نظر آ گئی یہ بات کہ یہ تباہی اور بربادی اور خواری کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس دعا کا مطلب ہے. قرآن کریم کا اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں، بہترین آپ کو ریفرنس ملے گا سورہ قصص کے اینڈ میں، جہاں پر قارون کا ذکر ہے، کہ قارون کو دیکھنے کے بعد اور اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھنے کے بعد جتنے لوگ تھے سب تمنا کر رہے تھے ہمیں بھی یہ ملے. اور جب اس پر عذاب خدا آیا اور وہ زمین میں دھس گیا، تو سب کہنے لگے اچھا ہوا ہم ایسے نہیں تھے. یہ لوگوں کا حال ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی، یعنی کہ جو اس رستے پر ہے، جو خدا کے رستے پر ہے، اسے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم ارنل اشیاء کما ہیا، کہ اے خدا، مجھے وہ بصیرت عطا فرما کہ میں ظاہری لباس سے دھوکا نہ کھاؤں, میری نظر ظاہری چھلکے کو پینیٹریٹ کر کے حقیقت تک اترے اور پہنچے. صحیح, اگر کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, کوئی دشمن خدا ہے, جتنے اس کے پاس دولت کے اور طاقت کے انبار لگے ہوں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہی ذلت و رسوائی ہے, اور کسی دوسرے اینڈ تک نہیں پہنچنے والا, وہ کوئی دوسرا انجام نہیں ہونے والا اس کا. تو لیکن ہم ان سب چیزوں سے, تو اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا, یہ چیز, اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہ تمام دائرہ وجود محض و محض فقر ہے, فقر ہے, کچھ نہیں ہے کسی بھی مخلوق کے پاس, چاہے اعلی علیین کی ہو چاہے اسفل السافلین کی ہو, کسی کے پاس خود کچھ نہیں ہے, سب کا سب فقط اور فقط عطیہ پروردگار ہے. اور اگر ایک لحظے اور ایک لمحے کے لیے توجہ خدا ہٹ جائے تو وہ چیز فنا ہو جائے. یہ پہلا علم ہے, ٹھیک ہے, یہ اس رستے پہ چلنے والوں کے لیے مینڈیٹری نالج ہے جو ان کو پاس ہونی چاہیے, ورنہ دے ول اسٹمبل فرام ون بلاک ٹو اندر, ٹھیک ہے, پھر وہ رستہ طے نہیں کر پائیں گے اگر اس بات کو نہ جانتے ہوں. لیکن آگے چل کے پھر بیان فرماتے ہیں کہ اگر سالک راہ حقیقت و مسافر طریق عبودیت با قدم سلوک علمی و مرکب سیر فکری ای منزل را طے کرد, اگر اس رستے پر چلنے والا فقط نالج کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہے, یعنی مجھے یہ پتا ہے, میں یہ جانتا ہوں, میں یہ سمجھ گیا ہوں, اور اس بنیاد پر میں خدا کی طرف بڑھوں, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ در حجاب علم واقع شود, وہ علم کے پردے میں قید ہو جائے گا, علم کے پردے میں. ٹھیک ہے, علم خود پردہ بن جائے گا, نالج خود پردہ بن جائے گی, نالج خود رکاوٹ بن جائے گی. اس لیے کہ آپ نے جب یہ سفر شروع کیا ہے کس نیت سے شروع کیا ہے؟ اس نیت سے نہیں شروع کیا کہ میں عالم ہو جاؤں ان چیزوں کا, بلکہ آپ نے سفر اس لیے شروع کیا ہے کہ تاکہ میں مقام شہود و عرفان تک پہنچوں, یعنی اس جگہ تک پہنچوں جہاں تک, جہاں پر پہنچنے کے بعد الہی حقیقتیں میری نظروں کے سامنے روشن ہو جائیں. تو اگر کوئی شخص فقط نالج کے ذریعے سے اپنے رستے کو طے کرنا چاہے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ در حجاب علم واقع شود و وہ مقام اول انسانیت نائل شود. اور یہ حجاب علم کیا ہے؟ انسانیت کا پہلا لیول ہے, یہ پہلا لیول ہے انسان ہونے کا کہ جو نالجبل ہے, انہیں جانتا ہے, انہیں سمجھتا ہے. بلکہ اس میں ایک خطرہ یہ ہے, ولیکن ای حجاب از حجب غلیظہ است کے گفتان العلم هو الحجاب الاکبر, یعنی سب سے زیادہ موٹا پردہ جو ہے وہ علم کا ہے جو حقیقت کو دیکھنے سے محروم رکھتا ہے انسان کو. اس کی بہت بڑی مثال آج کے دور کے سائنٹسٹ ہیں بہت سارے. اگر آپ اس حدیث کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں نا, اس کی عملی مثال دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس 20th century اور 21st century کے سائنٹسٹ کو دیکھیں کہ جو اتنا کچھ جاننے کے بعد کسی جگہ نہیں پہنچ پاتے, ان کے اندر وہ نورانیت نہیں پیدا ہوتی, حقیقت کے پردے ان کے سامنے سے نہیں ہٹتے, نہیں سرکتے. و باید سالک دری حجاب باقی نماند و آرا خرق کند, اور سالک کے لیے ضروری ہے کہ اس پردے کے اندر نہ رہے بلکہ اس کو پھاڑ دے.
علم کا پردہ تو دین کا پردہ بھی ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے, بالکل 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 بالکل, وہی علم ہے, یہی تو ہے جو بہت سارے لوگوں کو کہ جو حوزے میں ہیں, جو دانشگاہ میں ہیں, جو تعلیم دے رہے ہیں, جو عالم ہیں, جو علامہ ہیں, جو مولوی ہیں, جو پروفیسر ہیں, ان کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کیا ہے؟ حجاب علم. اور حجاب علم کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم اور بھی ہے کہ یہ حجاب انسان کو کیوں اپنے اندر پھنسا لیتا ہے. اس لیے کہ جب آپ نالجبل ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ دوسرے انسانوں پر آپ کو ایک برتری حاصل ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, آپ وہ سب کچھ کہنے کے قابل ہوتے ہیں جو دوسرے نہیں کہہ پا رہے ہوتے. آپ مثال کے طور پر اس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو دوسرے نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس لحاظ سے حجاب علم بہت خطرناک بن جاتا ہے کہ جب یہ انسان میں خود پسندی اور تکبر کے پیدا کرنے کا سبب بن جائے. یعنی اس وقت یہ حجاب علم از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ دیٹ اے مین کین ہیو. یہ خطرناک ترین مصیبت ہے نالج اگر خود پسندی اور تکبر کی طرف لے جائے. اور بہت سارے افراد ہیں, آپ دیکھیں کہ زیادہ تر افراد, مطلب ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ اس کی بہت بڑی علامت کیا ہے کہ آپ کسی کو کاؤنٹر کریں, کسی کو کانٹرڈکٹ کریں, جو بات وہ کہہ رہا ہے, جو نظریہ وہ پیش کر رہا ہے, پھر اس کا رسپانس دیکھیں آپ. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا, بالکل کلیئر پتہ چل جائے گا کہ یہ علم جو ہے اس نے وہ ریشم کے کیڑے کی مانند اس میں پھنس گیا ہے, یا علم ایک یوٹیلیٹی ہے اس انسان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی. مطلب نالج اس کے گرد ایک قلعہ بن کے اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہے, یا نالج اس کے ٹولز میں سے, ٹول باکس میں سے ایک ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حقیقت اور سچائی کی راہوں پہ سفر کرتا ہے. ٹھیک. تو العلم هو الحجاب الاکبر وشاید بئی مقام اگر قناعت کند و قلب را دری قید محبوس نمایت در استدراج واقع شود. اسی کو کہتے ہیں استدراج. استدراج کا مطلب ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیج بائی اسٹیج. تو اگر انسان اس حجاب علم میں رہ گیا, اس سے باہر نہیں نکلا, تو اسٹیج بائی اسٹیج پہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے بہت خطرناک چیز بن جاتی ہے کہ کس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ بس جولان فکر برائی مقصد براہین کثیرہ اقامہ کند, کہ اب مجھے کس بات میں مزہ آ رہا ہے, میں نے 10 دلیلیں پیش کر دیں, میں نے اتنے اچھے طریقے سے ایک ٹاپک کو ایکسپلین کر دیا. صحیح ہے, مثال کے طور پر میں نے 50 لوگوں کی ریسرچ کا نچوڑ سنا دیا. یہ مصیبت, یہ وہ حجاب ہے کہ جو انسان کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھ گیا ہے اور اب اس کو آگے نہیں, بلکہ استدراج, یعنی اگر اس میں پھنس گیا تو ڈاؤن اینڈ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن, اسٹیج بائی اسٹیج. یہ سب مصیبت ہے. تو قلب بئی مقام علاق من شود, ان چیزوں میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کا دل انجوائے کر رہا ہوتا ہے ان ساری باتوں کو. اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد, وہ از نتیجہ مطلوبہ کے وصول اللہ است غافل شود. چلے کس لیے تھے آپ سفر پہ, رستے پر آئے کیوں تھے, وصول اللہ کے لیے, اسی کو بھول گئے. جیسے اس میں بہت ساری سٹوریز بھی ہیں نا کہ چلے تھے کس منزل کے لیے, رستے میں کچھ ملا, مزے کی کچھ چیزیں ملیں, وہیں بیٹھ گئے, بھول گئے کہاں کے لیے نکلے تھے. تو کہنے لگے پھر یہ حال ہوتا ہے نفس کا, اس سے غافل ہو جاتا ہے. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, مجھے بتائیں, ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ وہ زندگی جو غفلت کے ساتھ گزرتی ہے, اور وہ زندگی کہ جو جس میں برائی اچھائی مکس ہوتی ہے, برائی بھی ہے خرابی بھی ہے, لیکن انسان ایک حد تک متوجہ, کون سی زندگی سب سے زیادہ خطرناک ہے انسان کے لیے, برائی والی زندگی یا غفلت والی زندگی؟ غفلت والی زندگی. اس لیے کہ برائی ہو سکتا ہے کہ کبھی پنچ کرے انسان کو اور انسان ہوشیار ہو جائے. غفلت کا مطلب ہے سلیپنگ ایٹ ایز, فکر ہی نہیں ہے کسی بات کی, کچھ سوچنا ہی نہیں ہے, کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے, کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, یہ غفلت کی زندگی. اسی لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ جس بارے میں توجہ دلائی ہے وہ غفلت سے باہر آنے کی طرف توجہ دلائی ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے, کچھ اچھا ہوتا ہے, کچھ برا ہوتا ہے, کچھ صحیح ہوتا ہے, کچھ غلط ہوتا ہے, دیٹس اوکے.
جی ایک سوال یہ ہے کہ جب انسان کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ بھی تو دیر پوسیبلٹی کہ وہ غفلت کی حالات نہیں کر رہا ہے,
وہ ہے جی. اسی لیے میں نے کہا کہ برائی کی زندگی میں بھی بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو متوجہ ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ جو کچھ متوجہ لیکن زندگی میں برائی بھی ہے وہ اتنی خطرناک لائف نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ ظاہراً نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اندر سے جو قلب ہے نا وہ بالکل بستر لگا کے آرام سے سو رہا ہے کہ بس سب ٹھیک ہے سب صحیح ہے. یہ غفلت والی زندگی. مے بی مطلب ایز اے پاسبلٹی کہ جیسے فار ایگزامپل برائی اگر انسان تھوڑا سا بھی متوجہ ہوتا ہے تو برائی انسان کو پنچ کرتی ہے لیکن غافل انسان وہ ہے کہ جیسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا. ہاں مطلب اس سے جی جی ٹھیک ہے وہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی وہ بات بالکل صحیح. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو تھوڑی بہت توجہ ہے اور اس کے باوجود اگر زندگی میں خرابی ہے وہ شاید اس کے لیے پاسبلٹی زیادہ ہو صحیح رستے پر آنے کی بجائے اس کے کہ ایک شخص بظاہر نیکیاں کر رہا ہے لیکن غافل ہے. اور غافل کا مطلب کیا ہے کہ انر سیلف متوجہ نہیں. ٹھیک ہے یہ غافل کا مطلب ہے. اچھا تو اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے اور جتنا جلد ہو یہاں پر دامن ہمت بکمر زند و از جدیت در طلب مطلوب مطلوب حقیقی غفلت نورزد کہ فوراً اپنی دامن ہمت کو کسو اور جتنی کوشش کر سکتے ہو کہ اس سے باہر نکلو. ٹھیک ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ میں یہ جانتا ہوں میں وہ جانتا ہوں میں نے اتنے کتابیں پڑھ لی میں نے اتنے درس سن لیے میں اتنا جان گیا. اگر انسان اس جگہ تک ہے تو سمجھ لے کہ یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے کیونکہ یہ الٹیمیٹلی انسان کو کھینچ لے گی کس طرف. اس طرف کہ نفس خالی دلائل میں باتوں میں گفتگو میں ریزننگ میں اسی میں لذت محسوس کرے گا اور اپنے اصلی مقصد کو بھول چکا ہوگا. ٹھیک ہے تو پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام پہلا ہے لیکن اس مقام پر رکنا بہت خطرناک ہے. نالج گین کرو آگے بڑھو اور نالج کو فقط اور فقط ایک ٹول اور ایک ذریعے کے طور پہ سمجھو اس سے زیادہ نہیں. یہ مقصد حیات نہیں ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے یعنی اسی سے ریلیٹڈ کہ آن چنا است کہ آنچے را عقل با قوت برہان و سلوک علمی ادراک کر دے با قلم عقل بس صفحہ قلب بے نگارد جو کچھ تم نے اس اپنے علمی ایڈونچر کے ذریعے سے سمجھا سلوک علمی سے سمجھا عقل کے قلم سے دل کے صفحے پر لکھو اسے. با قلم عقل بس صفحہ قلب بے نگارد یہ صرف سمجھنے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے. یہ سمجھ لیا وہ سمجھ لیا وہ سمجھ لیا. عقل کا قلم ہو اور تمہارا دل ٹیبلٹ ہو. لکھنا ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ دل جانتا ہو دل سے یقین رکھتے ہوں دل سے پہچانتے ہوں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال سنائی تھی چہل حدیث کی کہ آپ میں نے جو مثال لی تھی مردے کی والی کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا. علم ہے نالج ہے کبھی کسی مردے کو کچھ کرتے نہیں دیکھا پوری زندگی میں. لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ ایک رات آپ گزار دیجئے وہاں پہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں تو آپ کوئی تیار نہیں ہوتا. علم الیقین جی یعنی یہ علم الیقین ہے باقی وہ اس کے آگے ہیں عین الیقین اور حق الیقین. اور اس کو اگر آپ دین کی اصطلاح میں بات کریں تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم کو ایمان میں کنورٹ ہو جانا چاہیے. علم یعنی واٹ یو نو ایمان واٹ یو بلیو. ٹھیک ہے یعنی کہ اس چیز کو اگر ہم زیادہ جنرل اور دینی لینگویج میں استعمال کریں تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ نتیجہ مقام دوم حصول ایمان بحقائق است کہ دوسرا لیول کیا ہے دوسرا مقام کیا ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ہمارا دل اس پر بلیو کرنا شروع کر دے. جا کہ اب دیکھیں ایسا نہیں ہے, نہیں ہے نا ایسا. یعنی کہ ہم بہت ساری باتیں جان رہے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم اس بات کا ثبوت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. وہ آگے جیسے ابھی بات کر رہے ہیں نا علم الیقین, علم الیقین نے پہلی اسٹیج ہے یقین کی کہ دل بلیو کرنا شروع کر دے, پھر عین الیقین ہے یعنی آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں یقین کے اس مرحلے پر کہ گویا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, پھر حق الیقین ہے. حق الیقین کا مطلب ہے کہ یو بیکم اے پارٹ آف اٹ, یعنی آپ اس طریقے سے یقین کی اس منزل پر ہیں کہ آپ اس کا پارٹ ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ سے کسی نے کہا کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے اگر چاروں طرف پردے کھچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے لیے پہلے آپ کہیں گے بھائی مجھے کیا پتا ہے یا نہیں, لیکن آپ نے اس کے لیے ایک دلیل قائم کرنا شروع کی, فار ایگزامپل کیا ٹائم ہے کیا نہیں ہے, یا آپ نے دیکھا کہ کوئی روشنی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے باہر سے, اینڈ سو آن. یہ آپ کے ریزنس ہیں, آپ ان ریزنس کے تھرو سے کمفرٹیبل ہو گئے کہ باہر سورج ہے, ٹھیک ہے. یہ علم الیقین آپ نے پیدا کر لیا, یعنی آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ باہر سورج ہے, کہ اب یہ صرف نالج نہیں ہے انفارمیشن نہیں ہے, یو ناؤ بلیونگ ان اٹ. لیکن اس کا اگلا مرحلہ ہے, آپ نے ایک پردہ ہٹایا, پردہ ہٹا کے آپ نے دیکھا کہ باہر تیز روشنی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ عین الیقین ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ باہر جا کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے کہ جب آپ اس کی روشنی اور تپش کو براہ راست ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اب کوئی لاکھ سر پٹخ لے آپ سے آگے کہ سورج نہیں ہے, آپ کہیں گے کیا بیکار بات کر رہے ہو, میں اس کو جیسے کہ ایک بڑا اچھا جملہ وہ ہے, مطلب وہ وہاں لکھے ایک مووی کا جملہ ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگا تھا, 10 کمانڈمنٹس میں جو پروفٹ موزس کو دکھایا ہے, کہ اس میں ایک جملہ انہوں نے دکھایا ہے کہ آئی ہیو اسٹوڈ ان دا برننگ لائٹ آف گاڈ, کہ جب وہ ملکہ نفرت آ رہی ہے وہ ساری وہ پرانی باتیں ان کو یاد دلانے کی کوشش کرے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی اس میں سے, تو وہ جو موزز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تمہاری یہ باتیں مجھ پر اثر نہیں کر سکتی, کہ اگر تم مجھے پچھلی باتیں یاد دلا رہی ہو کہ جب میں شہزادہ تھا فرعون کے محل کا, اب یہ باتیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی, بیکاز آئی ہیو اسٹوڈ ان دا برننگ لائٹ آف گاڈ. اب جو چیز میں نے ایکسپیرینس کر لی ہے, جس تجربے سے میں گزر چکا ہوں, اس کے آگے یہ کچھ نہیں ہے, یہ سب کچھ تو تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو, تو وہ بات صحیح ہے. لیکن پہلا مرحلہ ہے علم الیقین. علم الیقین کا مطلب ہے کہ واٹ یو انڈرسٹینڈ وہ انڈرسٹینڈنگ کی حد پہ نہ رہے, وہاں نہ رک جائے, بلکہ اٹ مسٹ پینیٹریٹ انٹو اور سولز اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ بلیونگ ان اٹ. یعنی کم از کم ایک درجے پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ رازق ہے, اللہ پرابلمس کو سالو کرنے والا ہے, خدا ہی کی مدد کے ذریعے سے زندگی اچھی ہوتی ہے, جو خدا کو چھوڑ دے اس کی زندگی کو خراب ہونا ہی ہونا ہے چاہے جتنے وسائل جمع کر لے.
جی جی,
تو اس لیے علم کا مرحلہ پہلا ہے نا, یعنی اسی لیے انہوں نے کہا کہ پہلا مقام علم ہے, پہلی اسٹیج سلوک علمی اور برہان فلسفی ہے, یعنی گو تھرو, دقت کرو علم کے اعتبار سے, دقت کریں قرآن سمجھنے میں, دقت کریں حدیث سمجھنے میں, نہج البلاغہ سمجھنے میں, ائمہ علیہ السلام, یہ دقت چاہتی ہے, سلوک علمی ہے. جب آپ یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں تو آپ سلوک علمی کی راہ پر ہیں. لیکن سمجھ لیا ہم نے, قرآن کی آیتیں سمجھ میں آ گئیں, خدا کا پیغام سمجھ میں آ گیا, امام علی علیہ السلام کے جملے سمجھ میں آنا شروع ہو گئے, تو کیا بات ختم ہو گئی؟ اب فرمانے کے نہیں, یہ اٹ واز جسٹ دا بگیننگ. یہ آپ نے ابھی پہلی اسٹیج طے کی ہے راہ سلوک کی, اب جو آپ نے سمجھا ہے اس کو اپنے عقل کے قلم سے, عقل کے قلم کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے عقل کے ذریعے سے ہی آپ چیزوں کو دل تک پہنچائیں گے نا, کہ کوئی ریزننگ ہوگی تو دل مانے گا نا, بغیر دلیل کے دل کیسے مان جائے گا. لیکن آپ کو عقل کے قلم سے, اور یہاں میں ایک اور جملہ امام علی علیہ السلام کا ایڈ کروں جو بڑا بہترین جملہ ہے, کہ جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو تاکہ یقین تک پہنچ جاؤ. یہ امام علی علیہ السلام کو, اور یہ تھیم آف لائف ہے, یعنی کہ یہی وہ پوری بنیاد ہے جس پر یورپین سائنس بلڈ اپ ہوئی ہے. اور تقریباً یہی جملہ جو ہے وہ بیکن نے کہا تھا, آئی تھنک فرانسس یا روجر بیکن, کون تھا کہ جس کو یہ کہتے ہیں نا رینیسان کا باوا آدم و بانی, یہی جملہ تھا اس کا, کہ کوئی تھیوری ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک ایکسپیریمنٹلی ویلیڈیٹ نہ ہو جائے. تو امام علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرو تاکہ یقین تک پہنچ جاؤ. یعنی آپ کو جب بات ہو رہی ہے کہ نماز, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ایکسپیرینس کریں. علی سن کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہاں نماز بہت اچھی چیز ہے, ایکسپیرینس کریں, دیکھیں کہ واقعاً نماز سے آپ کو وہ نتیجہ نہیں برآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. عبادات جب خدا بیان کر رہا ہے کہ عبادات اس مقصد کے لیے, عبادات کے یہ فوائد ہیں, عبادات کریں اور دیکھیں نتیجہ مل رہا ہے آپ کو یا نہیں. محبت اہل بیت, اس کا یہ نتیجہ ملنا چاہیے, مل رہے ہیں کہ نہیں. تو اب اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ مرحلے یقین تک پہنچ جائیں. اسے کہتے ہیں حالت ایمان, یہ اسٹیج نمبر ٹو ہے, کہ واٹ یو انڈرسٹینڈ یو آر ناؤ بلیونگ ان اٹ. اور بلیونگ کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہمیشہ آپ کی زندگی میں سامنے آتی ہے, آپ کا جو بلیف سسٹم ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. بلیف سسٹم کسی پرانے کونے کھدرے میں رکھی ہوئی کسی کتاب کا نام نہیں ہے کہ جس کو انسان کبھی فرصت کے اوقات میں وقت ملے گا تو پڑھوں گا. بلیف سسٹم از آلویز ود یو, اٹ مینیفیسٹس ان ایوری انسٹنٹ آف یور لائف. آپ کسی سے بات کریں گے, کسی سے ڈیل کریں گے, کسی سے اپنے معاملات طے کریں گے, زندگی میں کوئی رستہ چلیں گے, آپ کا بلیف سسٹم وہاں پہ موجود ہوگا. ٹھیک ہے, تو بلیف سسٹم مطلب ہی نہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, یہ کوئی بلیف سسٹم نہیں, بلکہ اللہ پر ایمان آپ کے اوپر کتنا اثر انداز ہے. اللہ پر ایمان ہمارے اوپر کتنا افیکٹو ہے, یہ بلیف سسٹم بہت خطرناک ہے. جیسے انہوں نے کہا نا, وہ استدراج کا شکار ہو جاتا ہے, یعنی گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیج بائی اسٹیج ہی ول کم ڈاؤن.
ہاں
بالکل صحیح,
ضروری نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو منافق ہو گئے.
لیکن منافقت کے درجات ہیں, دیکھیں منافق اگر کہا جائے بہت معذرت کے ساتھ تو ہم سب کے اندر کسی نہ کسی گریڈ کی منافقت موجود ہے. کہ منافقت کا مطلب اس, یعنی کس طریقے سے موجود ہے, کہ ہم وہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ پریٹینڈ کرتے ہیں جو ایکچولی ہم نہیں ہیں. لیکن یہ منافقت وہ نہیں ہے کہ جس کو خدا نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے گھٹیا ترین ہے جگہ پر ہوں, یہ وہ منافقت نہیں ہے. بلکہ وہ منافقت وہ ہے کہ انسان باقاعدہ ڈکلیئر کرے اپنے ایمان کو, اور صرف زبان سے نہیں پریکٹیکلی دین کے خلاف کام کرے. یعنی قرآن کریم نے جہاں جہاں اس قسم کے لوگوں کی ایگزامپلس دی ہیں نا, وہ یہ ہیں کہ جب تمہارے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے بہت بڑے دوست ہیں, جب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں مطلب یہودیوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے تو ہم فقط مذاق کر رہے تھے, اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہ لوگ منافق. تو اس طریقے کا شرک اور نفاق سب میں پایا جاتا ہے, یعنی ہم سب کسی نہ کسی درجے پر مشرق اور منافق ہیں. لیکن الحمدللہ خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ شرک اور نفاق نہیں ہے کہ جو دشمنی خدا اور عذاب علیم کے کیٹیگری میں آتا ہے, بلکہ یہ شرک اور نفاق وہ ہے کہ جو ہماری ذاتی کمزوری کی وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے. ہو گیا ٹھیک.